Cherokee. آج ہم نے ساتویں آیت سورہ الملک کی شروع کرنی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللذین کفروا بربہم عذاب جہنم وبئس المصیر. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سالہم خزنتہا الم یاتکم نذیر. قالوا بلا قد جاءنا نذیر فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. وقالوا لو کنا نسمع او نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وسروا قولكم وبجهروا به انه علیم بذات الصدور. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیه النشور. آمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ويمسكهن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصر لكم من دون الرحمن ينصركم من دون الرحمن. يعني ينصركم نہیں پڑھا تھا. اچھا. اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن الا الرحمن انه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو والنفور. أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. قُلْ هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم من أهلكني الله من معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح معاكم غارا فمن يأتيكم بماء معين آج کے ترجمہ کا درس شروع کرنے سے پہلے ایک قرضہ ہے پرانا اتارنے والا آپ کو بھی میں نے فکر کی دعوت دی تھی کہ نور کے دائیں اور آگے چلنے کا ذکر ہے اور بائیں طرف اور پیچھے چلنے کا ذکر نہیں. اس ضمن میں میں نے گزارش کی تھی کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی خطبے میں میں نے تفصیل سے اس مضمون پر روشنی ڈالی ہوئی ہے پہلے, تو وہ تلاش کے لیے کہا تھا ان کو پیر شکری صاحب کو, تو وہ ڈیٹرائٹ کا جون کا خطبہ ہے جس میں اس مضمون پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے. خلاصہ کلام اب چونکہ ایک دفعہ سوال اٹھ چکا ہے ذہنوں کو گرید رہا ہوگا, وہ بیان کرنا ضروری ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ دائیں طرف روحانی ترقیوں کی طرف ہے اور بائیں طرف دنیاوی امور کی طرف ہے, اور آگے آگے بڑھنا اہل نور کا یعنی روحانی لوگوں کا جو تقاضا کرتا ہے کہ آگے بھی نور ہو. بائیں طرف نور کا اس لیے ذکر نہیں کہ دنیا میں وہ غلطیاں کر سکتے ہیں اور کرتے رہتے بھی ہیں اور نقصان بھی اٹھا جاتے ہیں, اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے, لیکن یہ ضمانت ہے کہ دنیا کی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا, درگزر سے کام لے گا, اور اس کے بسا اوقات نقصان ان کو نہیں پہنچنے دے گا. مگر ان کی دنیا بھی نور ہے یہ نہیں کہا جا سکتا. تو یہاں نور کو اس معنی میں استعمال فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دین کی تو ضمانت دیتا ہے کہ یہ وہ خدا کے بندے ہیں جن کا دین روشن رہے گا, اور وہ اس روشنی کے رستے کے ذریعے سے تیزی سے آگے بڑھیں گے. یسا بینا ہم میں مراد یہ ان کے آگے آگے بھاگ رہا ہے. دوسرا پہلو اس میں یہ بیان ہو گیا ہے کہ آگے آگے تیز بھاگتا ہو تو چھوڑ کے تو نہیں جا سکتا ان کو, لازم ہے کہ پیچھے آنے والے بھی اسی تیزی سے بھاگ رہے ہیں, اور جب دائیں طرف ان کے نور ساتھ ساتھ تیزی سے بڑھ رہا ہے تو اگر وہ آگے نکل جاتا تو دائیں طرف کیسے رہ گیا. تو آگے بھاگنا اور دائیں طرف بھاگنے نے اس بات کی ضمانت دے دی کہ وہ بے انتہا تیز رفتار ہیں اللہ تعالیٰ کے رستوں پر چلنے والے, اور جتنی بھی ان کی رفتار کی تیزی ہے ان کا نور ساتھ ہی رہتا ہے, ان سے کبھی بھی وہ بے وفائی نہیں کرتا, یعنی نور نہیں بے وفائی کرتا, دوسرے معنوں میں وہ اس نور سے بے وفائی نہیں کرتے. تو یہ مضمون تھا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آئندہ کسی مجلس میں اس کو بیان کروں گا. یہ ہو گیا نا, یہی بیان ہوا تھا نا اس میں. ہاں ٹھیک ہے, اب اس آیت کا ترجمہ شروع کرتے ہیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ, اور جن لوگوں نے کفر کیا بِرَبِّهِمْ اپنے رب کا, عذاب جہنم ان کے لیے کفر ہے. لِلَّذِينَ میں جن لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اپنے رب کا, جہنم کا عذاب ہے. وہ بیس المصیر اور وہ بہت برا لوٹنے کا آخری مقام ہے. اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور, جب اس میں جھونکے جائیں گے وہ اس کی ایک چیخنے کی سی آواز سنیں گے. شہیقا ایک آواز, اور شہیقا کو چیخنے جیسی آواز کہتے ہیں, چیخ نہیں بلکہ چیخ جیسی آواز ہوگی, ایک چیخنے کی سی آواز سنیں گے اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تقاد و تمیز و من الغیظ, قریب ہے کہ وہ غیظ سے پھٹ جائے. کلما الکیہ فیہا فوجن, جب بھی اس میں کوئی گروہ جھونکا جائے گا. فوج کا ترجمہ جماعت کیا جاتا ہے عموماً, لیکن فوج میں اور بھی کئی مفاہیم داخل ہیں. ایک تو جیسا کہ یدخلون فی دین اللہ افواجا میں مذکور ہے, یعنی لشکر بھی مراد ہوتے ہیں فوج سے واضح طور پر, قطعی طور پر. اور جب لشکر کہیں گے تو پھر بڑی جماعت ہونی چاہیے لشکر کی, 10 آدمیوں کو لشکر تو نہیں ہوا کرتا. تو جو دین میں وہ لشکر در لشکر داخل ہوں گے یا فوج در فوج داخل ہوں گے ترجمہ کیا جاتا ہے, وہاں جماعت کا ترجمہ کرنا بھی مناسب ہے. جماعت در جماعت داخل ہوں گے, بڑی بڑی جماعتیں داخل ہوں گی. لیکن یہاں ایک تو تذکیر و تانیث کی نسبت سے گروہ کا ترجمہ زیادہ مناسب ہے, کیونکہ گروہ بھی مذکر ہے اور یہاں لفظ فوج بھی مذکر ہے اور آگے سارے مذکر کے طور پر حوالے ہیں سارے, تو اس لیے یہاں اس کو میں تبدیل کر لیا. پہلے فوج لکھا ہوا تھا, اب یہ کر دیا ہے کہ جب اس میں کوئی گروہ جھونکا جائے گا. گروہ کا لفظ ان سب پر چشمہ ہو سکتا ہے. اس کے دوروغے ان سے پوچھیں گے, اس گروہ والوں سے, گروہ کے ممبران سے پوچھیں گے, کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ الم یاتکم نذیر؟ قالو بلا, وہ کہیں گے کیوں نہیں, قد جانا نذیر, ہمارے پاس ڈرانے والا ضرور آیا تھا. فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء, فاقہ ترجمہ ہم نے مگر کر دیا ہے, پس کیوں نہیں, پس میں کیا حرج ہے؟ کیوں نہیں مومن صاحب ہے, نہیں نا کچھ حرج, بہتر ہے. وہ کہیں گے کیوں نہیں, ہمارے پاس ڈرانے والا ضرور آیا تھا, بس ہم نے جھٹلا دیا. اور ہم نے کہا, یہاں اور ہے آگے پھر, اور ہم نے کہا اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری. وقلنا ما نزل اللہ من شے, اللہ نے کوئی چیز نہیں اتاری. ان انتم الا فی ضلال کبیر, تم محض ایک بڑی گمراہی میں مبتلا ہو. یہ کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا. وقالو لو کنا نسمو او ناقلو, اور وہ کہیں گے, جہاں لفظ اور چھوٹا ہوا ہے, تسلسل کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی لکھا بھی ہوا ہے, اور یعنی عربی میں واو ہے. وقالو, اور وہ کہیں گے, اگر ہم سنتے یا عقل سے کام لیتے, سنتے کے ساتھ بریکٹ میں غور سے لکھ دیے ہیں ہم نے تو وضاحت کی خاطر, کیونکہ سنتے تو وہ تھے ہی, ورنہ یہ باتیں کیسے کہتے ہیں کہ یہ کہا انہوں نے, یہ کہا, مطلب یہ ہے کہ غور سے نہیں سنا ہم نے. اگر ہم غور سے سنتے یا عقل سے کام لیتے, ما کنا فی اصحاب السعیر, ہم آگ والوں میں شامل نہ ہوتے. شامل بریکٹ میں ہے, آگ والوں میں نہ ہوتے,
شامل میرے تو خیال میں مضمون میں بھی داخل ہے، بریکٹ اڑائی بھی جا سکتی ہے. کیوں جی؟ اڑائی جا سکتی ہے، اڑانے بیکار ہے بریکٹ. ہم آگ والوں میں شامل نہ ہوتے. فاعترفوا بذنبهم، پس انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا. فسحقا لاصحاب السعیر، بس ہلاکت ہو آگ والوں کے لیے. یہاں کسی جگہ پس کو تو میں بدلنا اردو روانی کے لحاظ سے مناسب ہوگا یا نہیں؟ یا دونوں جگہ پس ہی چاہیے؟ جہاں بھی تو میں بدلیں گے مشکل پیش آئے گی میرے خیال میں. وہ کہیں گے اگر ہم غور سے سنتے یا عقل سے کام لیتے تو ہم آگ والوں میں شامل نہ ہوتے، پس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. دیکھیں پس بالکل واضح ہے. تو ہلاکت ہو یہاں اچھا نہیں لگ رہا. پس کی تکرار میرے خیال مجبوری ہے، کر لینی چاہیے. مون صاحب آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، کوئی ترکیب آ رہی ہے آپ کو اس کو؟
سو کر لیں.
ہاں سو کا لفظ اچھا لگ رہا ہے. یہاں پس کا مطلب سو بھی ہے نا. ٹھیک ہے، پس انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. سو ہلاکت ہو آگ والوں کے لیے. ان الذین یخشون ربہم، یقین وہ لوگ جو اپنے رب سے غیب میں ڈرتے ہیں. ربہم بالغیب لہم مغفرت و اجر کبیر، ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے. واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور تم اپنی بات کو چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو. انہ علیم بذات الصدور، یقیناً وہ سینے کی باتوں کا دائمی علم رکھتا ہے. دائمی علم یا دائمن علم رکھتا ہے؟ دائمن چاہیے. سینے کی باتوں کا دائمن علم رکھتا ہے. یا وہ دائمن سینے کی باتوں کا علم رکھتا ہے. ان کے ساتھ اگر لگانا تو وہ بھی ٹھیک ہے، دائمن علم رکھتا ہے. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، کیا وہ جس نے پیدا کیا نہیں جانتا، جبکہ وہ باریک در باریک باتوں پر نظر رکھنے والا اور باخبر ہے. الا کا ترجمہ دو طرح سے ممکن تھا، خبردار کے معنوں میں بھی. الا یعلم من خلق، جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے، اور ایک ہے کیا نہیں اعلیٰ. تو میں نے دیکھا حضرت مسلم عبد کا ترجمہ اور میر صاحب کا، تو ان دونوں نے یہ نفی کے ترجمے کو کسی مسئلے سے زیادہ پسند کیا ہے، اس لیے میں نے بھی اس کے ساتھ ہی نفی میں کر دیا ہے. مگر میرے نزدیک اس میں ایک الگ زور ہے، خبردار، وہ جانتا ہے جس نے پیدا کیا ہے. بس اگر کوئی یہ ترجمہ کرنا چاہے تو یہ بالکل جائز ہے، ہو سکتا ہے. ہیں کیا؟ ہاں ہاں پیچھے گزر گئی ہے، وہ بات دوبارہ کرنا چاہتے ہیں.
جی
ہاں فرمائیں.
11 نمبر آیت میں
ماں کو اتنا پیچھے گزر چکی ہے، سب ہی بولے آپ
ماں کو نفی اصحاب السعیر،
اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو آیتیں گزری ہیں اس میں آپ کا دماغ وہیں اٹکا ہوا تھا.
نہیں سنتا رہا ہوں.
اچھا اچھا،
اس میں رکو ختم ہو پھر
بتائیں.
تو فی اصحاب السعیر میں شامل کو اگر اڑا دیں تو پھر فکرہ بنتا ہے؟
فکرہ تو بنتا ہی ہے. کیا فکرہ بنے گا پھر؟
ماں کو نفی اصحاب السعیر، ہم آگ والوں میں نہ ہوتے.
آگ والوں میں نہ ہوتے اردو روانی کے لحاظ سے اتنا اچھا نہیں لگ رہا. آگ والوں میں شمار نہ ہوتے، آگ والوں میں داخل نہ ہوتے، شمار اور بھی بہتر لگ رہا ہے، یہ شامل بھی ہو سکتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، میں خیال ہے رہنے دیں اس کو، جزاک اللہ. اب ہے هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور. وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے ماتحت کر دیا، بس اس کے راستوں پر چلو، مناقب رستوں کو کہتے ہیں، اس کے راستوں پر چلو، وہ کلو مر رزق ہی، اور اس کے رزق میں سے کھاؤ. یہاں ہی کی ضمیر زمین کی طرف نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف ہے. اس چیز کو ہم نے یہاں لفظوں میں واضح نہیں کیا ہوا، مگر اگلی آیت چونکہ کھول رہی ہے بات کو، وَإِلَيْهِ النُّشُور، اور اسی کی طرف اٹھایا جانا ہے، تو اس لیے پہلی ضمیر طبعاً اور قدرتی طور پر اللہ کی طرف جائے گی، مگر وہ دھوکہ لگ بھی سکتا ہے کہ زمین کے رزق میں سے کھاؤ، کیونکہ زمین رزق اگاتی ہے، تو اس کی وضاحت کی خاطر کوئی بریکٹ استعمال کر لی جائے تو کیا کی جائے. کیا نہیں ہو سکتا نا، وہ تو میں بتا رہا ہوں کہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں عربی میں تو تسلی ہے، عربی میں تو کوئی بھی ابہام نہیں، اور اردو والا جب اس کو لفظ کو پڑھے گا تو اس نہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے، اس لیے اس کا ذہن ادھر منتقل ہو سکتا ہے کہ ابھی زمین کی باتیں ہو رہی تھیں اور رزق کو بھی وہ زمین سے ہی اگتا ہوا دیکھتا ہے، تو اس کے دماغ، اس کا دماغ اس طرف منتقل ہو سکتا ہے کہ اس کی زمین زمین کی طرف جا رہی ہے. ایک عرب کا دماغ نہیں جا سکتا اس طرف، ایک اردو دان کا جا سکتا ہے. اس لیے اگر اس یعنی خدا یا اس یا اللہ یا اس قسم کا لفظ اگر بریکٹ میں رکھ دیا جائے تو حرج بھی نہیں، پھر کیوں کیا رکھیں گے؟ اس اللہ تو ٹھیک نہیں نا، اس یعنی اللہ کی، اللہ کے، اس یعنی اللہ کے رزق میں سے کھاؤ. اس یعنی اللہ بریکٹ میں کر دیں اور کے باہر رہے گا اسی طرح، اس یعنی اللہ کے رزق میں سے کھاؤ. آگے ہے اب، أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے محفوظ ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے بس وہ اچانک تھرانے لگے. أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، من سے مراد اللہ ہی ہے نا، ظاہر بات ہے، تو اللہ تو زمین میں بھی ہے، پھر من السماء کیوں فرمایا ہے؟ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور. یہاں زمین میں دھنسانا ہے اور عذاب کا محبت ہے، اس لیے زمین کے حوالے سے خدا تعالیٰ کا ذکر نہیں فرمایا گیا احتراماً، کیونکہ یوں لگے گا کہ جہاں خدا ہے وہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ زمین میں دھسا دے، تو یہ اچھا نہیں لگتا، یہ فساد و بلاغت کے خلاف ہے کہ اس موقع پر اللہ وہیں ہو جہاں وہ عذاب میں دھسائے جا رہے ہیں. تو ایسے موقع پر خدا کی امتیازی شان دکھانے کی خاطر اسے آسمان کا مالک بیان کر کیا گیا ہے، اور آسمان ہی سے ان پر یہ ٹکڑے اترنے ہیں عذاب کے، تو اس پہلو سے وہی اچھا ہے اور وہی قرآن کریم کا طریق ہے. نے قرآن کریم نے یہی مضمون اختیار فرمایا ہے کہ وہ آسمان, وہ جو آسمان میں ہے, یعنی اللہ جو آسمان میں ہے, آن یخصف بکم الارض فاذا هی تمور, وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے. اب دیکھیں نا, آسمان والا زمین میں دھنسا رہا ہے, ساتھ وہی زمین میں بھی ہے, ہوتا تو اچھا نہ لگتا. بہترین ایک فساد و بلاغت کا نمونہ ہے یہ. اور کیسے دھنسائے, وہ فائزہ ہے تمور, جب زمین بس وہ اچانک تھرانے لگے. زلزلوں کے وقت انسان دھنسایا جاتا ہے, تو وہ جو آسمان میں ہے تمہیں اس طرح دھنسائے زمین میں کہ وہ اچانک تھرانے لگے, زلزلے سے اس پہ ایک لرزہ طاری ہو جائے. ام امن تم من فی السمائے ان یرسل علیکم حاصبا, کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے محفوظ ہو کہ وہ تم پر پتھر برسانے والے جھکڑ چلائے. پتھر برسانے والے جھکڑ, حاصبا کا لفظی ترجمہ یہی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جھکڑوں میں پتھر برس سکتے ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب,
لاوا جب ابلتا ہے اس میں پتھر جھکڑ
برستے, پتھر برستے ہوں جھکڑوں میں, جھکڑ میں اس کی وہ برس سکتے ہیں عملاً. ایک تو یہ کہ زلزلے کے وقت بعض, جیسے کہ آپ نے لاوا کہا ہے, لاوا ضروری نہیں, زمین جب پھٹ رہی ہوتی ہے اوپری جگہ سے تو اس کے پتھر وہ جھکڑ کی صورت میں لوگوں پر اوپر سے برسا بھی کرتے ہیں. کئی ایسے پتھروں سے غرق ہو گئے, پتھروں کے نیچے وہ بستیاں دب گئیں. دوسری بات یہ ہے کہ جھکڑ جب چلتا ہے, خاص طور پر یہ ورل ونڈ کا جھکڑ چلتا ہے بڑا, وہ اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا سکتا ہے اپنے اندر کہ جب وہ اوپر جا کے چھوڑتا ہے ان کو تو پورے کا پورا شہر برباد ہو سکتا ہے ان پتھروں سے. اس لیے من یخ کہ وہ تمہیں زمین میں دھسا دے. اس کے بعد ہے من فی سمائے ان یرسل علیکم حاصبا, ایسا جھکر تم پر بھیجے جس میں بھاری وزنی پتھر بھی ہوں, اور چونکہ مخاطب ایک بستی والے لوگ, یعنی بڑے لوگ, بڑی نسبتاً بڑی جماعت کے لوگ ہیں, مراد یہ ہے کہ پورے شہر کے شہر کو جب خدا چاہے تو پتھروں والے جھکڑ کے ذریعے کلیتاً ملیمیٹ کر سکتا ہے. فستعلمون کیف نذیر, اب وہ ڈرنا بھی بڑا خوفناک ہے, تو پس تم جان لو, ضرور جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیسا تھا. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, اور یقیناً ان لوگوں نے بھی جھٹلا دیا تھا جو ان سے پہلے تھے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, پس کیسی سخت تھی میری سزا. اَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ, کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلاتے اور سمیٹتے ہوئے نہیں دیکھا؟ رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں روکے رکھے. ما یمسکہن الا الرحمن, انہیں کوئی نہیں روکتا یا رحمان مگر رحمان. ایک یہ طرز ترجمے کی ممکن ہے, دوسری ہے رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں روکے رکھے. آپ کو کون سی زیادہ ترجمے کی طرح زیادہ پسند آتی ہے؟ ما یوم سے ہننا, کوئی نہیں انہیں روکتا روکے رکھتا مگر رحمان. ایک یہ ہے, دوسری ہے رحمان کے سوا کوئی نہیں جو انہیں روکے رکھے. دوسری زیادہ بہتر لگ رہی ہے کہ ان کے ہوا میں معلق رہنا یہ خدا کی رحمانیت کی ایک شان ہے. انہ بکل شیء بصیر, یقیناً وہ ہر چیز پر گہری نظر رکھتا ہے. یہ جو سلسلہ ہے نا اس پر روکنے کا ان کے اڑنے کا, یہ بہت گہری نظر کے بغیر ممکن نہیں ہے, کیونکہ اتنی گہری ٹیکنالوجی استعمال ہوئی ہے پرندوں کے اڑنے میں کہ یہ جو خیال کرتے ہیں ایولیوشن ایولیوشن, یہ محض جہالت ہے, کیونکہ پرندے اس طرح ایوالو ہو ہی نہیں سکتے جب تک ان کے اندر اڑنے کے لیے جو اندرونی تبدیلیاں ہیں ان کے بون سٹرکچر کی وہ ساتھ شامل نہ ہوں. یہ خیال کہ جب آہستہ آہستہ ہاتھ ہلانے شروع کر دیے تو پر نکلنے شروع ہو گئے, یہ محض ایک جاہلانہ تصور ہے. یہ لوگ بچنے کی خاطر اللہ تعالیٰ سے ڈارون کا نام لے دیتے ہیں, وہ ڈارون نہیں یہ ترکیب ساری سوچی تھی. جو ڈارون کا پرنسپل ہے وہ ایک اصول ہے صرف, نہ دماغ نہ آنکھیں نہ کان, اور وہ اصول جس کا دماغ ہی کوئی نہیں وہ یہ کیسے بنا سکتا ہے. کوئی ایولیوشن کا ایسا وہ تصور پیش نہیں کر سکتے جس کے ذریعے پرندوں کو خدا تعالیٰ نے اڑنا سکھایا ہو, ایولیوشن نے اڑنا سکھایا ہو, کیونکہ اڑنے سے صرف باہر نکل کے چھلانگیں مارنا اور ہاتھ ہلانا مراد نہیں ہے. کیونکہ آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ ان کا جو بون سٹرکچر ہے وہ اتنا حیرت انگیز طور پر اڑنے کے لیے موضوع بنایا گیا ہے کہ اس کے ساتھ جو مسلز لگے ہوئے ہیں ان کی طاقت وہ ہے کہ وہ ان کو پھاڑ نہیں دیتی چھاتی کو, ورنہ اڑنے کے لیے تو بہت بڑی طاقت چاہیے. اس کا جو بیرونی دباؤ ہے پروں کا اس کو تو چھاتی کو پھاڑ دینا چاہیے, مگر بڑے طاقتور مسلز ایسی ترچھی سی ہڈی میں ہیں جس کو آپ روزانہ کھاتے بھی ہیں اور غور نہیں کرتے کہ وہ جو ترچھی ہڈی ہے اس کا ویسا ہونا ضروری تھا جو زمین پر چلنے والے جانوروں کو ملی نہیں ہوئی. اب وہ زمین پر جو چلنے والے جانور ہیں جب تک ان کے اندر وہ ترچھی ہڈی ترچھی ہونی نہ شروع ہو اس تک تک یہ اڑ سکتے نہیں تھے, اور اس کے ترچھے ہونے کے لیے ایک ملین سال درکار تھے اگر زور کی وجہ سے وہ ترچھی ہوئی ہوتی, اور اڑتے تھے نہیں اور خالی ہاتھ ہلائی جاتے تھے. یہ کون سی تک ہوئی؟ اور مسلسل ہلاتے چلے گئے اور اندر وہ ہڈیاں ترچھی ہوتی چلی گئیں. ہڈیوں کا ترچھا ہونا جینیٹک اصولوں پر ہو سکتا ہے, اس کے اندر جو مادے خدا تعالیٰ نے بنائے ہوئے ہیں جینز کہتے ہیں, ان جینز کے اندر وہ تبدیلیاں ہونی لازمی ہیں جن کے نتیجے میں بناوٹ میں فرق آنا شروع ہو, اور وہ بہت گہری تبدیلیوں کو چاہتا ہے. پھر ہڈیاں کھوکھلی ہیں پرندوں کی, اب دیکھیں کبھی تازہ چوہا گلا وہ کھا کے دیکھیں اس کی ہڈی توڑیں تو اندر سے کھوکھلی ہے اور رس سا ہے اس میں, جو دوسرے جانور ہیں ان کی ہڈیاں کھوکھلی نہیں ہیں, مسلسل جڑا ہوا مواد ملتا ہے اس میں. ہڈیوں کا کھوکھلا ہونا, پروں کی بناوٹ کے فرق, لمبے پر اور چھوٹے پر اور جو اور مقصد اپنا انجام دیتے ہیں, پھر دم پیچھے سے بنانا جو رڈر کا کام دے رہی ہو, بے انتہا ایسی چیزیں ہیں جو اس تخلیق میں شامل ہیں. اس لیے یہ فرمایا ان کو رحمان نے روکا ہوا ہے. رحمان کا وہ معنی یہاں پیش نظر رہنا چاہیے کہ بن مانگے دیتا ہے, اور پیدائش سے پہلے پرندوں کی کسی نے اس سے مانگا نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں پیدا فرمائے. تو اس لیے کہہ دینا ضروری, یہ بتانا ضروری ہے, ورنہ انسان سوچتا ہے رحمان نے روکا, ہوا چل رہی ہے, انہوں نے پر مارے ہوئے ہیں, رحمان نے کیا روکا ہوا ہے. رحمان کے روکنے کا یہ مطلب ہے کہ اتفاق نہیں بول رہے بلکہ بہت گہرے علوم ہیں جن کے بغیر کوئی اس قسم کی تخلیق کر نہیں سکتا. سمجھ گئے ہیں؟ تبھی فرمایا انہ بکل شائن بصیر. وہ بصیر کا یہاں کون سا موقع تھا؟ یہ موقع ہے کہ ہر چیز کا بہت گہرا علم رکھتا ہے, عرفان رکھتا ہے ہر چیز کا, اور اس ٹیکنالوجی میں بہت گہرے عرفان کی ضرورت تھی. امن ھذا الذی ھو جند لکم ینصرکم من دون الرحمن. امن ھذا الذی, یا یہ کون ہوتے ہیں جو تمہارا لشکر بن کر رحمان کے مقابل پر تمہاری مدد کریں. ام میں یا کا معنی اڑائے بھی غالباً جا سکتا ہے, میں نے تو یہاں یال نہیں لکھا کیونکہ اس میں فلو میں فرق پڑتا تھا. آ صرف کیا کے معنوں میں, کیوں جی صرف کیا کے معنوں میں لیا جا سکتا ہے نا. یہ کون ہوتے ہیں جو تمہارا لشکر بن کر رحمان کے مقابل پر تمہاری مدد کریں. اب رحمان سے مراد یہاں وہ رحمان ہے جس کو یہ سب کچھ علم ہے. اس رحمان کے مقابل پر جس کا ذکر گزر چکا, یہ ہوتے کون ہیں, ان کی کیا حیثیت ہے کہ اگر وہ فیصلہ کر لے تمہیں برباد کرنے کا تو اس کے مقابل پر یہ تمہاری مدد کریں. کفار محض ایک بڑے دھوکے میں ہیں. ان الکافرون الا فی غرور کا ایک ترجمہ تو یہ بنتا ہے کفار محض ایک بڑے دھوکے میں ہیں, دوسرا طرز ترجمہ یہ ہو سکتی ہے نہیں ہے کفار مگر ایک بڑے دھوکے میں. دونوں میں سے کون سا اخذ کریں گے؟ شمسو آپ پہلا, کیوں جی آپ ٹھیک ہے نا, یہ پہلے ہی رکھا ہوا, احتیاط میں رکھ دیا تھا کہ شمسو کو خیال آ جائے تو دوسرا بھی پیش کیا جا سکتا ہو. دونوں جائز ہیں مگر اردو محاورے کے فلو کے لحاظ سے, ان کی روانی کے لحاظ سے پہلا بہتر ہے. کفار محض ایک بڑے دھوکے میں ہیں. امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ بل لجوا فی عتو و نفور. یہ ہیں کون, ہیں کیا چیز؟ امن ھذا الذی, یہاں لفظ سے یا لکھا ہوا تھا, پہلے کے بعد یہاں یا رکھنا زور کے لیے ضروری ہے یا چھوڑا بھی جا سکتا ہے جیسے پہلے چھوڑ دیا گیا ہے. کیوں جناب علماء کرام مشورہ؟ ڈاکٹر صاحب ناک پہ ہاتھ لگا کر تو بولنے والے تھے, جب میں نے علماء کرام کہہ دیا تو چپ کر گیا. آپ بھی علماء کے زمرے میں آ رہے ہیں. صرف اتنی سی بات پوچھی ہے کہ پہلے آ میں ہم نے یہ کون ہوتے ہیں کا ترجمہ کیا. آ صرف سوال یہ استفامیہ ہے اور یہاں آ استفامیہ کے سوا ایک یا کے معنی بھی دے سکتا ہے. یا کون ہوتے ہیں یہ لوگ ہیں؟ تو یہاں میں نے یا لکھا ہوا تھا, آپ کے خیال میں یہ رہے یا پہلے ایک طرح سے کو اختیار کیا جائے؟ ترجمہ یوں بنایا ہوا میں نے, یا یہ ہیں کیا چیز جو تمہیں رزق دیں اگر وہ اپنا رزق روک لے, بلکہ وہ تو سرکشی اور نفرت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, رہنے دیا جائے. یہاں افمن یمشی مکبن علی وجهه اهدا امن یمشی سویا علی صراط مستقیم. لجو فی ترجمہ نہیں کی, بلکہ وہ تو سرکش اور نفس میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. لجا کا مطلب بڑھنا ہے, بڑھتے چلے جانا, بلکہ وہ تو سرکشی اور نفرت میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. بس کیا وہ جو اندھے منہ اپنے چہرے پر اپنا چہرہ جھکائے ہوئے چلتا ہے. یہاں ترتیب بدلی ہے صرف کیا کی اور پس کی. اردو میں کیا پس, وہ یہ اردو محاورے کے بالکل مخالف خلاف ہے, اور قرآنی محاورے کا وہی ترجمہ کرنا چاہیے جو اردو دان کو اسی طرح سمجھ آئے جیسے عربی دانوں کو قرآن کریم کا ترجمہ براہ راست سمجھ آتا ہے. یہ وجہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آگے پیچھے تھوڑا سا ہوا ہے, ورنہ کوئی لفظ چھوٹا نہیں ہے. بس کیا وہ جو اوندھے منہ اپنا چہرہ جھکائے ہوئے چلتا ہے, الا وجہ ہی سب ام یمشی سب افما یمشی مقیم وجہ اہدا, زیادہ ہدایت یافتہ ہے اگر کیا پہلے جیسے داخل کر دیا تھا رکھا جائے تو پھر دوبارہ کیا کی ضرورت نہیں ہے. یوں بنے گا, بس کیا وہ جو اوندھے منہ اپنا چہرہ جھکائے ہوئے چلتا ہے زیادہ ہدایت یافتہ ہے, یا وہ جو صراط مستقیم پر سیدھا چلتا ہے. امن یمشی سویاً علی صراط مستقیم, اس میں کوئی بالکل واضح سیدھی سی بات ہے, نہ وضاحت طلب ہے, بالکل واضح ہے. قل هو الذی انشاکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون, کہہ دے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے, بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو. ٹھیک ہے, اس بارے میں میں پہلے بھی بارہا گزارش کر چکا ہوں. یہ بھی قرآن کریم کا ایک اعجاز ہے کہ کان کو پہلے رکھتا ہے اور آنکھوں کو بعد میں رکھتا ہے. حالانکہ جو پہلے آیات کا مضمون گزرا ہے اس میں دیکھنا, سر جھکائے ہوئے سر اٹھائے ہوئے, اس میں دیکھنے کا مضمون غالب دکھائی دے رہا ہے, اور ایک کیجول بات کرنے والا بغیر کسی گہری فراست کے بات کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ آنکھیں پہلے رکھ دیں یہاں اس موقع پر, کیونکہ آنکھوں کا ذکر پہلے گزرا ہے. لیکن جو زیادہ گہری فراست رکھتا ہے وہ جانتا ہے, یعنی اللہ جانتا ہے جس نے یہ آیات نازل فرمائی, کہ بچے کی تشکیل اس طرح ہوئی ہے رحم مادر میں کہ آنکھیں پہلے نہیں بنائی گئیں, کان پہلے بنائے گئے ہیں, اور کان سنوائی کے معنوں میں, یعنی بچہ جب بالکل ابھی پوری طرح انڈیپینڈنٹ زندگی کے قابل نہیں بھی تھا تب بھی وہ باہر کی آوازوں کو سنتا ہے, سنتا تھا, اور اس پہ رد عمل دکھاتا تھا. تو وہ جو دھڑک سی پیدا ہوتی ہے آواز سے, اس کے لیے کانوں کی پوری ساخت ضروری نہیں ہے, وہ براہ راست جسم کو متحرک کر دیتی ہے اور اس کو شنوائی کا احساس پیدا ہوتا ہے. اس لیے قرآن کریم نے یہاں وہ جس نے کان بنائے پہلے رکھا ہوا ہے, یعنی شنوائی بنائی. هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ, اور افئدہ سمع اور ابصار کے کی مجموعی معلومات کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. افئدہ وہ آخری فراست ہے انسان کی جس کا مرکز زیادہ گہرے علم رکھنے والوں کے نزدیک دل ہے, اور قرآن کریم نے بھی دل ہی کو اس کا مرکز قرار دیا ہے, کیونکہ سارا جو زور پڑتا ہے وہ دل پر پڑتا ہے، ہر سوچ کا ہر فکر کا زور دل پر ہی آتا ہے. دماغ میں اگر کوئی مرکز ہے تو محسوس یہاں نہیں ہوتی، ہر چوٹ دل پہ لگتی ہے. جب صدمے کی بات سنتے ہیں تو آپ ہائے میرا دل کیا کہ اس کو پکڑتے ہیں، اور نقصان بھی دل ہی کو پہنچ رہا ہوتا ہے، دماغ کو براہ راست کوئی نقصان نہیں پہنچتا. پہنچتا ہے تو اندرونی طور پر وہ پہنچ رہا ہے، مگر کوئی دماغ کو نہیں تھامتا اس وقت، صرف دل کو تھامتا ہے. تو یہ لمبا مضمون ہے، مگر اس میں کوئی شک نہیں کہ دل ایک مرکز ہے جہاں آخری سوچ خواب دماغ میں پیدا ہو رہی ہو جنم دل سے لے رہی ہوتی ہے. اور تبھی دل کالا ہوتا ہے، دل سفید ہوتا ہے، دل بدلتا ہے. تمام دنیا کے محاوروں میں دل ہی کو بیان کیا گیا ہے کہ دل کسی پر آ گیا، کسی پہ نہیں آیا، نفرت ہو گئی، غیظ سے پھٹ گیا، سب کچھ دل میں ہوتا ہے. اس لیے افضا سے مراد مانوی طور پر دل ہے، نہ کہ ظاہری لوتھڑا. اور یہ افضا سما اور ابصار کا آخری نقطہ ہے. یہ دو چیزیں جو پیغام رسانی اندر کرتی ہیں اس کے نتیجے میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے، بصارت جو دل سے تعلق رکھنے والی ہے. قلیل ما تشکرون، تھوڑا ہے، بہت کم ہے جو تم شکر کرتے ہو. قل هو الذی زرعکم فی الارض و الیہ تحشرون، کہہ دے کہ وہی ہے جس نے زمین میں تمہاری تخم ریزی کی اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. زرعکم، تمہاری افزائش کی جو کئی ترجمے تمہیں پھیلا دیا، مگر میرے نزدیک لفظاً جو معنی ہے وہ اس کے مضمون کو زیادہ وضاحت سے بیان کر رہا ہے. کہہ دے وہ جس نے زمین میں تمہاری تخم ریزی کی. پورا نقشہ زندگی کی پیدائش کا تخم ریزی کے ذریعے ہی ظاہر ہوتا ہے. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ پوچھتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو. وعدہ تو ہو چکا ہے، بریکٹ میں پورا لکھ دیا ہے، مراد یہاں یہ وعدہ پورا کب ہوگا اگر تم سچے ہو. قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، تو کہہ دے کہ کامل علم تو اللہ کے پاس ہے. وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور میں تو محض کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں. العلم، کامل علم کے لیے بھی اللفظ ال کی وجہ سے استعمال ہو سکتا ہے. تو یہاں میں نے کامل علم اس لیے کیا کہ کچھ علم تو ہر انسان کو خدا تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا ہے، مگر یہ کہ وعدہ کب پورا ہوگا اس کے لیے کامل علم کی ضرورت ہے. بس تو کہہ دے کہ کامل علم تو اللہ کے پاس ہے اور میں تو محض کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں. فلما راؤہ زلفتن سیت وجوہ الذین کفروا، بس جب وہ اسے نزدیک دیکھیں گے تو وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے. یعنی وعدہ پوچھتے ہیں نا کہ کب ہوگا، باتوں سے بڑبڑی کرتے ہیں کہ ہو جلدی پورا، لیکن جب وہ ہونے والا ہوگا، جب ہو رہا ہوگا، اس وقت ان کے پھر چہرے بگڑ جائیں گے. سیت وجوہ الذین کفروا وقیلا حاضر لذی کنتم بہی تدعون، اور کہا جائے گا یہی ہے وہ جو تم طلب کیا کرتے تھے. قل ارایتم ان اہلکنی اللہ ومن معی اور رحمنا فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کہہ دے بتلاؤ تو صحیح کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور اسے بھی جو میرے ساتھ ہے، یا ہم پر رحم فرمائے. یہاں ہلاک کر دے کو پہلے کیوں رکھا گیا ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اور آپ کے غلاموں کی نسبت سے ہلاکت کا مضمون تو ایک بہت بعید کی بات ہے.
مخالفین کی تمنا ہے،
نہیں یہ تو نہیں خدا ہلاک کر دے, سمجھتے ہیں ہلاک شدہ ہی لوگ ہیں. یہ ساری صورت ہی اللہ تعالیٰ کے کامل غلبے کی طرف اشارہ کی باتیں کر رہی ہے. آسمان سے نازل ہو اور وہ اتنا عظیم الشان اور اتنا مستغنی ہے کہ اگر جو کچھ بھی زمین ہے سب کو ہلاک کرنا چاہے تو کوئی نہیں جو اس کو پوچھ سکے, لیکن جن بندوں پر رحم فرمانے کا وعدہ کرے وہاں اس کی رحمانیت دوسرا جلوہ دکھاتی ہے. اس لیے اپنی بڑائی اپنے اور اپنے گروہ کی عظمت بیان کرنا مقصود نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کا بیان مسلسل ان آیات کی روشنی میں اللہ کی عظمت کو بیان کرنے والا ہونا چاہیے تھا, اور یہی ہے. اس لیے یہ عجز کا ایک عجیب مقام دکھایا گیا ہے. بتاؤ تو صحیح کہ اگر مجھے اللہ ہلاک کر دے, جس طرح پہلے ہے کوئی مدد نہیں کر سکتا کسی کی, میری بھی یا میرے ساتھیوں کی بھی کون مدد کر سکتا ہے اللہ کے مقابل پر, اور رحمانا یہاں پر رحم فرمائے, اور جن نیک بندوں کو اللہ ہلاک نہیں کرتا ان پہ رحم فرماتا ہے, یہ فیصلہ کرتا ہے. اس کے متعلق قرآن کریم میں بیانات واضح طور پر موجود ہیں کہ اگر محض لوگوں کو اپنے عمل پر چھوڑ دیا جاتا تو ہلاک ہو جاتے. یہ اللہ کی رحمت ہے جو ان کو روکے رکھتی ہے, صحیح رستے پر چلاتی ہے اور ہلاکتوں سے محفوظ رکھتی ہے. تو رحمانا کا یہ مطلب ہے جو میرے ساتھ ہے, یا ہم پر رحم فرمائے. تو ہمارا خدا ہے, ہم سے جو سلوک کرے. یہ بتاؤ کافروں کو کون بچائے گا, تمہارا تو کوئی نہیں ہے ایسا, تم تو اس کے منکر ہو جو عذاب بھی لاتا ہے اور جو عذابوں سے بچاتا بھی ہے. تو یہ طرز بیان واضح طور پر یہ فرما رہی ہے, تو بتا دو صحیح کہ اگر اللہ مجھے ہلاک کر دے اور اسے بھی جو میرے ساتھ ہے, یا ہم پر رحم فرمائے, تو کافروں کو کون دردناک عذاب سے پناہ دے گا, ان کا کوئی نہیں ہے. لا مولا لام. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. تو کہہ دے, کہہ دے, خالی اب تک صرف کہہ دے چل رہا ہے, تو کا لفظ نہیں رکھا ہوا. وہ آخر پر جب وہ مضمون سمیٹا جائے گا, وہاں میں نے تو داخل کر دیا ہے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ اب یہاں مضمون سمیٹا گیا ہے سارا. قل کہہ دے, وہی رحمان ہے, آمنا بہی ہم اس پر ایمان لے آئے, وعلیہ توکلنا اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے. تو پہلے مضمون کا کی وضاحت کرنے والا یہ اظہار ہے. ہم سے کیوں وہ دوسرا سلوک کرے گا, رحمانیت کی کامل غلبے کی وجہ سے کسی قسم کا سلوک بھی ہو سکتا ہے. فرمایا اس لیے کہ ہم تو رحمان پر اس کی عظیم طاقتوں اور اس کی رحم کی طاقت کے بے انتہا ہونے پر ایمان لے آئے ہیں. یا رحمان بے انتہا رحم کرنے والا کے معنوں میں خصوصیت کے ساتھ استعمال ہوتا دکھائی دے رہا ہے. ہم اس پر ایمان لے آئے, اس پر ہی ہم نے توکل کیا ہے. جب رحمان کی رحمانیت کو سمجھتے ہوئے, اس کی گہرائی میں اترتے ہوئے اس پر ایمان لائے ہیں, تو توکل بھی اس پر کیا ہے, کیونکہ وہ ہر چیز پر پھر قدرت رکھتا ہے. پس تم عنقریب جان لو گے کہ کون ہے جو کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. پس تم عنقریب جان لو گے کہ کون کھلی کھلی گمراہی میں مبتلا ہے, یا عنقریب سے کیا مراد ہے. ڈاکٹر صاحب بعض تو لمبے عرصے گزر جاتے ہیں نہیں جانتے، کئی نسلیں مر جاتی ہیں، کئی لوگ تباہ ہو جاتے ہیں.
پہلے ایک ذکر گزر چکا ہے عالم کے جو کافر تھے انہوں نے مومنوں کو کہا تھا کہ تم گمراہی میں مبتلا ہو.
ٹھیک ہے،
اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جلد بتا دے گا کون
کس طرح بتائے گا. خدا تعالیٰ کی طرف سے خواہ پتھر برسیں یا عذاب کی کوئی صورتیں بھی ہوں، ہمیشہ کافر گھٹتے ہیں اور مومن بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس مضمون کو وہ کب اعتراف کریں یا نہ کریں دکھائی ان کو دیتا ہے. اسی لیے قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا ہے ان کی زمین گھٹ رہی ہے، وہ غالب کیسے آ جائیں گے؟ تو اس کے لیے ان کو مرنے کے انتظار کرنے کی ضرورت نہیں. عنقریب میں ہر لمحہ جب یہ لڑائی ہو رہی ہے کافر اور مومن کی، ان کا آپس کا جہاد ہو رہا ہے، ایک بھی لمحہ ایسا نہیں آتا کہ مومن کی زمین تنگ ہو رہی ہو اور کافر کی زمین بڑھ رہی ہو. تو اس سے زیادہ عنقریب اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک جاری مضمون ہے جو اسی طرح چلتا چلا جائے گا. مرنے کے بعد تو پھر بالکل وضاحت ہو جائے گی، اور اسی دنیا میں بھی کامل غلبہ بھی اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. مگر یہاں میرے نزدیک عنقریب سے مراد ایک مسلسل ہونے والا واقعہ ہے، جس کے نتیجے میں جو اہل علم ہیں ان کو پتہ لگ جانا چاہیے، یعنی جو ذرا بھی غور کی طاقت رکھتے ہوں یا انصاف رکھتے ہوں ان کو پتہ لگ جانا چاہیے. اور یہ وہ مضمون ہے جس کے مطابق بہت سے لوگوں کو اس زمانے میں بھی اسی بنا پر ہدایت ملی، اور بہت سے لوگ ہیں جو اب ہمارے زمانے میں بھی اسی بنا پر ہدایت پاتے ہیں کہ اللہ کے سلوک کو ہم کیا کریں، اس کو تو نہیں ہم چھوڑ سکتے. اب حضرت مرزا بشیر احمد صاحب کے جو خسر تھے، ان کا جو فکری نظریہ تھا وہ جماعت مبائن کے حق میں نہیں تھا، آخر وقت تک وہ اس پہ قائم رہے ہیں. وہ کہا کرتے تھے کہ میں تو غور کیا، مجھے تو وہی انجمن والی بات دکھائی دیتی ہے. اسی لیے وہ انجمن کا ساتھ دیتے دیتے اور بھی بہت سے لوگوں کو بیچاروں کے لیے وہ گمراہی کا موجب بن گئے، وہ چھوڑ بیٹھے. لیکن چونکہ متقی تھے اور انجمن جو لفظ ہے اس کو سمجھ تو ان کو یہی آتی تھی کہ یہ انجمن لاہوری جماعت والی انجمن مراد ہے، مگر کس بات نے ان کو ہدایت دی؟ وہ یہی تھی، آخر پر وہ آئے اور بیعت کر لی. تو اپنے عقیدے کے خلاف کیسے بیعت کی؟ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں خدا کے سلوک کا کیا کروں، یہ جو اللہ کی تقدیر ہے مدد ان کی کر رہا ہے جو غلط ہوں، اور ان کو ہر میدان میں زخ پہنچا رہا ہے، تو اس تقدیر الہی کا کیا کروں؟ میرے دماغ کی غلطی ہے کوئی جس کو میں پکڑ نہیں سکا، مگر اللہ کی فعلی شہادت گواہی دے رہی ہے. تو یہ مراد ہے عنقریب، وہ جان لیں گے. جن میں تقویٰ ہوگا ان کو تو نظر آ جائے گا، ان کے لیے تو ایک بڑی طاقتور دلیل ہے کہ جس کے حق میں خدا ہے اسی کے ساتھ رہنا ہے ہم نے. اب یہ مولویوں کے ساتھ جو ہمارے گفتگو زہر چل رہی ہے، مباحثے سارے، ان کی مرکزی، ان کی شکست کی مرکزی بات اسی میں ہے کہ تقدیر الہی ہماری مدد کر رہی ہو، بڑے وہ اور چھلانگیں مار رہے ہوں، یہ بالکل لغو اور بیہودہ بات ہے. بس عنقریب وہ جان لیں گے کہ کون حق پر ہے اور گمراہی میں، کھلی کھلی گمراہی میں کون مبتلا ہے. قل ارایتم ان اصبح ماؤکم غورن فمن یاتیکم بماء معین. یہاں اتنا خوبصورت انداز، اس خوبصورت انداز پہ یہ بند کیا گیا ہے مضمون کہ ما سے مراد روحانی پانی بھی ہے. جو آسمان سے تم پر نازل ہوا تھا، اگر وہ گہرائی تک اتر گیا ہے اور جہاں تک تمہیں پہنچ نہیں ہے، اترا تو تھا لیکن بعض لوگوں کے دلوں میں نیچے اتر کے ان کی پہنچ سے باہر نکل گیا. جس سے دنیا میں ہوتا ہے، ارایتم ان اصبح ماؤکم، اگر وہ تمہارا پانی گہرائی میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس چشموں کا پانی لائے گا؟ چشمے ابلنا بند ہو جاتے ہیں جب پانی نیچے اتر جایا کرتا ہے، خشک سالی جب ہو تو آسمان سے جو پانی برستا ہے وہ اتنا نیچے چلا جاتا ہے کہ پھر وہ چشمے ابلنے کا سوال ہی باقی نہیں رہتا. بس تمہارے دل سے نور کے چشمے نہیں پھوٹیں گے، تم دیکھو گے بھی پھر بھی نہیں دکھائی نہیں دے گا، کیونکہ وہ جو پانی اترا تھا اس کی تم نے حفاظت نہیں کی اور وہ بہت دور تک تمہاری پہنچ سے باہر اتر چکا ہے. ٹھیک ہے، ہو گیا بات.
اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ.